زندگی میری پابند سنت رہے. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. زندگی میری پابند سنت رہے, یہ اشعار کے اندر بہترین دعائیں بھی ہیں اور راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف طے کرنے کا بتلایا گیا ہے, پابند سنت ہو جانا اور مقصود اللہ کی محبت, سب چیز اس میں بیان کی گئی ہے اور دعائیہ اشعار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دے, یہ دولتیں عطا فرما دے. ان اشعار کی تکرار سے مجھے خود بےحد نفع ہوتا ہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میں پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. سنت نہیں تو محبت نہیں, سنت نہیں تو محبت نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سنت کا راستہ اپناؤ, اس راستے پہ ہم ملیں گے تم کو. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. اور یہ دونوں نعمتیں حاصل کرنے کا مکان صحبت اہل اللہ ہے. صحبت اہل اللہ جو پابند سنت اور شریعت ہوں اور اہل محبت ہوں. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری سنت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خوف اتنا مطلوب ہے جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے حفاظت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں, میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقوی سلامت. زمین پر ہوں، فضا میں ہوں، عجم میں ہوں، عرب میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، ہسپتال میں ہوں، ہے نا، ہسپتال میں ہوں، اور ایئرپورٹ پر ہوں، ریلوے اسٹیشن پر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ نگاہوں کی حفاظت پر خصوصی مضمون ہے یہ کہ جگہ جگہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھنا ہے، اتنا اٹھانا ہے ضرورت کے درجے میں، جتنی ضرورت ہو راستہ دیکھنے کے لیے اتنی نگاہ اٹھاؤ، بے ضرورت نگاہ نہ اٹھاؤ، لاپرواہی سے مت اٹھاؤ، اور جب گھر سے نکلے تو ارادہ پکا کر کے نکلے، یہ قصد کرے کہ میں نہیں دیکھوں گا، لاپرواہی سے نہیں دیکھوں گا، ادھر ادھر نظر نہیں اٹھاؤں گا، جہاں بھی رہوں گا، دفتر میں ہوں گا، اسپتال میں ہوں گا، ایئرپورٹ پہ ہوں گا، ضرورت کے مطابق نظر اٹھاؤں گا، اور وہ بھی احتیاط سے، اس لیے کہ اگر احتیاط نہ کی بے احتیاطی سے نظر جلدی ہی خراب ہو جاتی ہے، ذرا بے احتیاطی کی تو یہ مٹی کا جیسے طوفان آ جاتا ہے، ہوا میں مٹی ہوتی ہے، طوفان آیا ہوا ہے مٹی کے ساتھ، تو آنکھوں کو کتنا احتیاط سے کھولتے ہیں، وہ اب بے پردگی کا سیلاب آیا ہوا ہے، بے پردگی کا ایک طوفان ہے، تو اس میں بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، وہاں جان کی حفاظت ہے، یہاں ایمان کی حفاظت ہے۔ میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، اور گناہوں سے بھی ایمان لٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، لیکن بدنگاہی وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس سے ایمان جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان شکلوں کی طرف اس سالک کا رخ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، قبلہ بالکل بدل جاتا ہے، اس لیے نگاہوں کی سختی سے حفاظت کریں۔ ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے جو اللہ سے دور کرنے والی، ورنہ بیوی، بچے، مال، دولت اور اچھی رہائش، یہ سب چیزیں، اچھے کپڑے اور اچھا پہناوا، اچھا کھانا، یہ تب دنیا بنتا ہے جب خدا تعالی سے غفلت کا سبب ہو جائے، لیکن اگر ان سب کے ہوتے ہوئے دل خدا سے غافل نہیں، تو یہ بیوی، بچے، مال، دولت اور یہ سب آرام اور آسائش کی چیزیں، یہ دنیا نہیں ہے، اور ان سے نفرت مطلوب نہیں ہے، نفرت صرف اس دنیا سے مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل مصرا بہت اہم ہے۔ پہلا مصرا تو مزیدار ہے، محبت کا معاملہ ہے، جذبات کا تعلق ہے اس سے، ہے نا، لیکن اصل کام عمل سے بنے گا، ہے نا، خواجہ صاحب نے فرمایا نا کہ جذبات ہی بنا مجزو اپنے شاد رہے، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو، تو یہ دوسرا مصرا محبت کے حصول کے لیے ایک تو نعمت بتائی جا رہی ہے کہ کیا چیز ہمیں لینی ہے, دنیا میں آئے کس لیے ہے, مقصود ہمارا اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, اور طریقہ بتلایا گیا ہے سنت کا, ہر کام سنت کے مطابق کریں گے تب ہمیں مقصود حاصل ہوگا, محض جذبات سے مقصود حاصل نہیں ہوگا. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا معمولی سی بھول پر, تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعویلات نہیں پیش کی کہ یوں ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا, فوراً ہی ربنا ظلمنا انفسنا کا نعرہ لگایا آؤ فغا کی. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام فرمایا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا دیا ان کو, اور شیطان نے کیا کیا کہ اکڑ دکھائی, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مردود ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی, سچے عاشقوں کی یہ علامت ہے کہ اپنے اعمال پر ناز نہیں کرتے, اکڑتے نہیں ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی, اتنی صحبت اٹھا لی, ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں, یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. عاشقوں کی علامت ہے کہ کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا, اور جو کیا اس پر ندامت اور شرمساری رکھنا, استغفار کرتے رہنا, اگرچہ امید بھی رکھنا اپنے مالک سے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری عبادت کو وہ محض اپنے فضل سے قبول فرما لیں گے. کیوں؟ باوجہ کے باوجہ اپنی محبت کے کہ وہ قبول فرما لیں گے, لیکن اعمال پر اکڑے نہیں, ندامت رہے کہ اللہ کی شان کے لائق ہمارے عبادات نہیں ہیں, نہ ہو سکتے ہیں نہ ہیں. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, سنت رہے. سبحان اللہ. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, کیسی بہترین دعائیں آئی ہیں. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں حسرت رہے. کون سی حسرت؟ گناہ کی حسرت نہ رہے کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے. کیوں کاش کر لیتے ہیں؟ ہمارے محبوب کا یہ نافرمانی ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ گندے اور غلیظ کاموں میں ہم کیوں کاش کریں کہ کاش ہم گندے کام کر لیتے ہیں؟ کبھی دنیا کا کوئی عقل مند انسان کہتا ملے گا کہ کاش ہم گندا کام کر لیتے, کاش ہم غلاظت میں پڑ جاتے, کاش ہم گھو کھا لیتے, کاش ہم پیشاب پیخانہ کھا لیتے پی لیتے؟ کوئی ہے عقل مند آدمی؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. تو گناہ اچھی چیز ہے کیا؟ گناہ تو لازمت بری چیز ہے. تو بری چیز کے لیے ہم کاش کاش کیسے کریں؟ تو حسرت بھی نہ رکھو اس کے. تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے, اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے. بس میرے دل میں, بس 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 میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے, میر بس دل میں درد محبت رہے. میری دنیا الفت سلامت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. دنیا الفت کیسے سلامت رہے گی؟ گناہ سے بچنے میں, سنت کو اختیار کرنے میں. سب سے بڑی سنت تقویٰ ہے. تقویٰ فرض کا درجہ رکھتی ہے, وہ سنت ہے جو درجہ فرض کا رکھتی ہے. تو اس طرح سے اللہ کی محبت اور اللہ کی یہ درد محبت اور یہ الفت سلامت رہے گی. دنیا الفت اللہ تعالیٰ کی دنیا الفت, قلب کی دنیا جو ہے اس میں صرف اللہ کی محبت رہے بس.
میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے.
آخری شعر ہے,
روز و شب پل میں اختر کی ہے یہ دعا, روز و شب پل میں اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے, میرے مولا میری استقامت رہے. روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, روز شب ہم سب کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے, میرے مولا میری استقامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. گناہ سے
بچنے میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ زور نگاہ کی حفاظت پہ دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جیسا کہ ابھی عرض کیا اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کی بات، کہ اس سے دل کا قبلہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلٹ جاتا ہے، 180 درجے انحراف ہو جاتا ہے، بہت ہی یہ گناہ اپنے اندر فتنہ اور فساد لیے ہوئے ہیں، اور آنکھوں کے ذریعے یہ زہر داخل ہوتا ہے اور قلب میں اتر جاتا ہے، اور قلب میں جو چیز ہوتی ہے پھر اگر جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قلب کے اندر اگر فساد اصلاح ہو جائے قلب کی تو اس سے اچھے اچھے اعمال سارے جسم کے اندر اصلاح ہو جائے گی، یعنی اس کے جسم کے تمام اعضاء سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے، اچھے اخلاق اس کو عطا ہوں گے۔ تو بات اصل عرض کرنے کی یہ تھی کہ زور تو اس بات پہ دیا ہے لیکن اور بھی بہت گناہ ہیں، لیکن اس لیے کہ جو شخص اس گناہ سے حفاظت کر لے گا تو اس کو چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس عمل پر اس کو یعنی نگاہ کی حفاظت پر اس کو حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے اور وہ اپنے دل میں موجود پائے گا۔ ہاں کیا بات ہے، ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت زیادہ وضاحت سے بیان فرماتے تھے کہ یہ نہیں فرمایا کہ محسوس کرے گا، اس میں دونوں باتیں ہیں کہ آپ معلوم نہیں کہ محسوس ہوئی کسی کو نہیں بھی ہوئی، جیسا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بخار آدمی کو ہو جاتا ہے تو زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس وقت قورمہ بریانی کھلاؤ، کچھ بھی لذیذ چیز کھلاؤ، پھرنی کھلاؤ تو بھی اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، ہر چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ تو جو آدمی گناہوں میں لٹا پٹا ہو، لتا پنا ہو، تو اس کو فوری طور پر اس کا احساس نہیں ہو سکتا، لیکن خدا تعالیٰ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وجدہ، تو وہ ضرور پا لے گا اس کو حلاوت ایمانی کو، ہے نا، وجدہ حلاوتہ وجدہ یجدو حلاوت، یجدو کا لفظ ہے کہ پا لے گا، یجدو تو وہ احساس کا نہیں فرمایا کہ اس کو احساس ہوگا، مٹھاس محسوس ہوگی اس کی، بلکہ یقیناً وہ پا لے گا۔ تو جب اس حلاوت ایمانی کے بڑھتے بڑھتے اس کا مزاج درست ہو جائے گا، اس کے معدے کی اصلاح ہو جائے گی اور اس کی زبان کا ذائقہ درست ہو جائے گا، تو حلاوت ایمانی کی حصی مٹھاس بھی انشاءاللہ اس کو مل جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے ہوتے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر برائیاں ہوں گے، جیسے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم میں حیا ہی باقی نہ رہی تو پھر جو چاہو سو کرو، یعنی ہر برائی اس شخص میں پائی جائے گی، اور جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کو شرم و حیا آتا ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق خاص بدنگاہی سے، خاص تعلق شرم کا ہے، جو آدمی بے شرم ہوتا ہے وہی نگاہ اٹھاتا ہے، جس میں شرم و حیا ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی صفت بھی ہے کہ آپ میں اس قدر شرم و حیا تھی کہ آپ نگاہ اٹھا کے بھرپور نظر سے کسی کو نہیں دیکھتے تھے، شرم و حیا کیا عالم تھا آپ کا۔ تو جس آدمی میں جتنی شرم و حیا ہوگی اس سے اتنی برائیاں چھوٹتی چلی جائیں گی، کیونکہ گناہ کا تعلق شرم و حیا سے ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ہاں حدیث پاک کی یہ تفسیر میں ہے، تشریح میں ہے کہ نافرمانی کیا چیز ہے، یعنی حیا کیا چیز ہے، حیا کی تعریف، یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، حیا کی تعریف ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائی ہے یہ تعریف کہ حیا کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ حیا کیا چیز ہے کہ ان مولاک لا یراک حیث نہاک، کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی تمہیں اپنی نافرمانی میں نہ دیکھیں، یہ حیا ہے اللہ تعالیٰ سے، شرم و حیا کرنا کہ ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں صحت دی، زندگی دی، عزت آبرو دی، ساری نعمتیں دی، کھلایا پلایا. اب اس مالک کی ہم شرم حیا ہم میں پیدا ہو جائے کہ ہم ایسے مالک کی نافرمانی کیسے کریں. تو یہ بڑی چیز، اگر ہم اس بڑی چیز کی حفاظت کر لیں، بڑے فتنے سے ہم حفاظت کر لیں، تو تمام کاموں سے ہم کو شرم و حیا، تمام نافرمانی سے شرم و حیا پیدا ہو جائے گی. اس طرح رفتہ رفتہ تمام گناہ چھوٹ جائیں گے. تو بنیاد یہ بن گئی کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا، اسی پر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں، اولیاء صدیقین کی خط انتہا کو وہ پا لے گا. یعنی رفتہ رفتہ اس کی ترقی ہوتی رہے گی. اور فرمایا کہ بد نگاہی وہ الیکٹرانک ایسکیلیٹر کی طرح ہے کہ جس جو نیچے جانے والا ایسکیلیٹر ہوتا ہے، سیڑھی، اس پر جس نے قدم رکھ دیا، اب اس کو محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسکیلیٹر خود ہی اس کو نیچے پہنچا دیتا ہے. بد نگاہی وہ گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان تمام گناہوں میں مبتلا ہو کر ذلت اور پستیوں میں گر جاتا ہے. اسی طرح سے جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس نے گویا اوپر جانے والے ایسکیلیٹر پہ قدم رکھ دیا. اب اس کو بہت باقی اس تمام گناہوں سے بچنا انتہائی ہلکا اور آسان ہوگا. مشقت نہیں پڑنی پڑے گی، زیادہ چڑھائی نہیں چڑھنی پڑے گی، بلکہ ایک کام یہ ایسا مشقت والا کر رہا ہے کہ اس کی برکت سے تمام گناہوں کو چھوڑنے کی خود ہی توفیق ہونے لگے گی، نفرت ہو جائے گی، کیونکہ دل اس کا جو ہے اب مزکا ہو رہا ہے. مزکا کیسے مزکا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لہم، ہے نا. خود ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں گواہی دے رہے ہیں اور کہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والے. تو اس عمل سے، نگاہ کی حفاظت سے، انسان کا دل مزکا ہو جائے گا. فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے. روشنی اس وقت پہچانی جاتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا جب پہچانا جاتا ہے جب روشنی ہوتی ہے، ہے نا. جو آدمی اندھیرے میں رہنے کا عادی ہے تو اس کو روشنی کی خبر ہی نہیں ہے. جب روشنی آتی ہے تب اسے ادراک ہوتا ہے کہ ارے ہم تو اندھیرے میں تھے، ہم تو ایک نقصان کی چیز میں تھے. تو اس یہ نگاہ کی حفاظت سے دل مزکہ ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کے دل میں گناہ سے جیسے ہی اندھیرا آتا ہے، فوراً اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے اور دل اس کا کھٹک جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو چیز تمہیں کھٹک کرتے، الاثم ما حاق فی صدرک، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرتے ہیں، ہے نا. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور انسان اس کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جو فعل ہمارا ہے. تو یہ ادراک اس کو پیدا ہونا شروع ہے، کیونکہ دل میں روشنی آ گئی، صفائی آ گئی، پاکیزگی آ گئی. اب گھر کو ہم بناتے ہیں، اپنے صاف ستھرا رکھتے ہیں، دھوتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، جھاڑ صفائی کرتے ہیں، خوب چمکا دیتے ہیں. جب چمکا دیا، اب اس میں ذرا بھی مٹی آ گئی، ذرا بھی کیچڑ آ گئی، ذرا گندگی آ گئی، فوراً اس کی صفائی کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں، ہے نا. سفید چادر بالکل بچھا دی، بالکل سفید براق، اب اس کے اوپر ذرا سا دھبا لگ جائے تو کتنا برا معلوم ہوتا ہے. اس کی صفائی کی آدمی کوشش کرتا ہے. تو نگاہ کی حفاظت وہ عمل ہے کہ اس سے قلب کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، پاکیزگی طہارت پیدا ہو جاتی ہے، شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے. لہذا گناہ کی ذرا بھی گندگی آتی ہے، فوراً دل مچل جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے. بعضوں کے دل پہ گناہ سے زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. ہاں، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر، مگس مانی مکھی. تو جو گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہے، توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہے، رات دن گانے بجانے اور فلمیں اور ڈرامے اور یہ گندا ماحول ہے اس کا، موبائلوں کے اندر گندگی میں مصروف رہنا، یہ تو اس کو کیا ہے کہ اس پر یہ معاملہ ہے کہ اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر، کہ جیسے مکھی آئی، معمولی سی وزن اور ہلکا سا اڑا دیا اس کو، بس کوئی بات ہی نہیں ہے. اور مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہے گراں سے کم نہیں، وہ یہ بھاری پہاڑ گویا گر پڑا ہمارے سر پہ کہ یا اللہ یہ ہم نے کیا کر ڈالا کہ اپنے اتنے بڑے مالک کو ہم نے ناراض کر دیا. تو فوراً ہی اس کو ادراک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز اچھی نہیں کی. تو ذرا بھی کسی سے برے اخلاق سے پیش آتا ہے فوراً ہی اس کے دل میں جو ہے وہ یہ اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے، نفرت کرنے لگتا ہے کہ میں کتنا گندا ہوں، کس قدر بد اخلاق ہوں میں. فوراً ہی جو ہے اس کو رجوع کی توفیق ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگتا ہے، کسی کے اور اللہ کا حق مارا جاتا ہے تو پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار آہو گریا گزاری کرنا شروع کر دیتا ہے، آہو فغا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. تو یہ وہ عمل ہے کہ اس کی برکت سے تمام گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. حسد کی ایک بیماری ہے، دنیا کے اندر بھی، دنیا کے معاملات میں، تجارت میں بھی، نوکریوں میں بھی، دفتروں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے یہ کیوں ہم سے آگے بڑھ رہا ہے. اسی طرح دین میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہم سے آگے ترقی کر رہا ہے، ہم تو یہ کر نہ سکے، یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے. اور حسد کی کیا علامت بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ حدیث پاک میں ہے، کتنی خطرناک چیز ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے، اور حسد کرنے والا ہمیشہ غمگین رہتا ہے، دل کبھی اس کا خوش نہیں ہو سکتا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو. خدا تعالیٰ کی عطا کسی کے پاس دیکھ کر، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ دین ہو، یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے، یہ ہے حسد کی علامت، اس کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. ہاں جس کو شوق ہو وہ خود اور آگے بڑھے، نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے سعی کرے اور رشک کرے، اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھے، لیکن جس نے ان کی نعمت کے زوال کی تمنا کی یہ حسد کی علامت ہے. تو ایسا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور ایسا شخص جو ہے اس کے اندر لازماً بدگمانی کا مرض بھی ہے، بدگمانی کا مرض بھی ہے. اور جو بدگمان رہتا ہے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، سب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، اور سب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بدگمانی کی وجہ سے، نتیجتاً یہ تنہا ہو جاتا ہے بالکل. اور بدگمانی کا مرض بھی حرام ہے، کسی سے بدگمانی لینا ناجائز ہے، کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک گمان کرنے پر مفت میں ثواب ہے. اب کسی عمل پہ کسی سے بدگمانی ہو گئی کہ اس نے ہمارے خلاف کیا، یا ہمارے لیے اچھا نہ چاہا، یا ہم سے حسد کیا، یا کچھ بھی، تو یہ برائی دل میں آ گئی کسی سے، لیکن تحقیق تو نہیں ہے، تو یہ بدگمانی ہے. اور اس بدگمانی پر جو ہے مفت میں قیامت کے دن گردن پکڑی جائے گی، گردن پکڑی جائے گی کہ دل میں تم نے میرے بندے کے لیے جو بدگمانی کی تھی اس کی دلیل لاؤ. اب دلیل تو ہے نہیں، دیکھا تو ہے نہیں، لہذا یہ حرام ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور اس کے جو ہے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے. تو مفت میں گردن پھنسانا ہے بدگمانی کر کے، ملا تو کچھ بھی نہیں نا، بدگمانی کر کے کون سا بدلہ لے لیا، کیا تم نے تیر مار لیا. صرف ایک دل کا عمل ہے کہ بدگمانی کر کے نفس اور شیطان کو خوش کر دیا، اس کے بجائے تم نیک گمانی کر لو کہ چلو بھائی ایسا ہوگا، ایسا ہو گیا ہوگا، تو اس نیک گمانی پر مفت میں ثواب ملے گا. پھر ہنس کے فرمایا کرتے تھے کہ بہت ہی بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو بدگمانی کر کے مقدمے میں اپنی گردن پھنساتا ہے، اور نیک گمانی کر کے مفت میں ثواب نہیں لیتا. تو یہ بھی مرض ہے، اور حسد کا بھی مرض دین میں بھی ہو جاتا ہے. دین میں کوئی آگے بڑھ گیا تو یہ کیوں ہم سے آگے بڑھ گیا، بھئی کرنا یہ چاہیے کہ اور کوشش، تم بھی اور کوشش کرو، آگے بڑھ جاؤ، اللہ کا راستہ تو کھلا ہوا ہے سب کے لیے، تم اور ترقی کر لو، اس سے آگے بڑھ جاؤ. تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے دین میں آگے بڑھنے کی تمنا، کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. لیکن اگر یہ تمنا آ گئی کہ اس کے اوپر سے اس پہ زوال آ جائے، نعمت اس سے چھن جائے، جاتی رہے، تو یہ خطرناک بات ہے، یہ حسد ہے. تو اس کا علاج بھی ہمارے حضرت نے بتایا، بہت ہی آسان، بہت اچھا. نفس پہ تو بڑا مشکل ہے کہ جس سے حسد ہے اس کے لیے خوب دعا کیا کرو، اس کے لیے اللہ ان کو اور ترقی دے دے، اللہ ان کو اور آگے لے جا، اللہ ان کے رزق میں برکت دے دے، جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں، دعائیں خیر، دعائیں بد نہیں، دعائیں خیر. ہم لوگوں سے ملتے ہیں، بعض ہمارے دلی والے خاص طور سے کہتے ہیں اور کیا حال ہیں، خیریت ہیں جی، بد دعا ہے آپ کی، وہ جلدی میں کہتے ہیں بد دعا ہے، بس دعا ہے کے بجائے یہ کہتے ہیں بد دعا ہے آپ کی. چلو بھائی ہم نے تو کوئی بد دعا نہیں دی ہے، تو ذرا بولنے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. تو یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے, دعائے خیر کہ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرما دیجئے, ان کے رزق میں برکت دے دیجئے, اولاد میں برکت دے دیجئے, ایمان میں ترقی عطا فرمائیے, اللہ ان کو اور آگے لے جائیے. لیکن اے اللہ مجھے ان سے بھی آگے لے جائیے تو یہ کہنا کوئی برا نہیں, اور بھی اچھا ہے اللہ مجھے ان کو خوب آگے لے جائیے اور مجھے ان سے بھی آگے لے جائیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے اور کہنے لگے, عرض کیا کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے ہم آپ جیسے بن جائیں, میں آپ جیسا بن جاؤں. بڑوں کی بات تو بڑی ہوتی ہے, ہماری کہاں پہنچ ایسی ہے. فرمایا کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ سے بھی آگے لے جائے. دیکھو بڑا دل ہونا چاہیے نا, دعا دینے میں کیا ہے, تمہاری جیب سے تھوڑی کچھ نکلے گا, لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کچھ چلا جائے گا. دعائیں خوب مانگو, یہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر دعاؤں کے اندر بڑی کمی ہے, بڑی کوتاہی ہے, اس سے بڑی لاپرواہی ہے. اور یہ ایسی زبردست دولت ہے, خدا کی قسم بڑی زبردست دولت ہے دعا, کہ جس میں ہر حال میں نفع ہی نفع ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ دعا وہ عبادت ہے, واحد وہ عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. دنیا بھی جائز دنیا مانگو وہ بھی عبادت ہے. کیا نعمت ہے یہ دعا, کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, کیا دولت ہے. اور پھر وہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھے مانگو گے تو صحیح, تم تو مانگتے بھی بڑی مشکل سے ہو, مانگنے پہ راضی بھی مشکل سے ہی ہوتے ہو, دل بھی نہیں لگتا تمہارا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میری کوئی دعا جو دل سے مانگی تھی آج تک ایسی نہیں کہ جو دل سے مانگی ہو قبول نہ ہوئی ہو, اور جو نہ قبول ہوئی ہو دل سے نہیں مانگی تھی. ایک بات ہے سمجھانے کو, ورنہ اولیاء اللہ کب ہاتھ اٹھائیں اور ان کا دل اللہ سے نہ لگا ہوا ہو. ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی مانگو تو دل سے مانگو, اور امید رکھو ان سے کہ دیں گے, ضرور دیں گے, ضرور دیں گے. یا اور اڑ کے مانگو, عجیب عجیب باتیں ہیں. کیا اللہ کی شان ہے کہ دنیا میں کسی آدمی سے مانگے تو ایک دفعہ دے دے, دو دفعہ دے دے, پھر تو تنگی آ جاتا ہے, کہتا ہے نوکر سے کہ ان کو کہہ دو کہ میں نہیں ہوں, اور وہ جا کے کہتا ہے کہ سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں. تو دنیا میں تو یہ معاملہ, اور اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں, ہماری کیا نسبت, چنسبت خاک را با عالم پاک. لیکن ایسی محبت اپنے بندوں کی ہے کہ وہ اڑ کے مانگنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, کہ دعا کے ساتھ الحا کرنے, اڑ کے مانگنا, رو رو کے مانگنا, اللہ دے دیجئے, یا اللہ دے دیجئے, یا اللہ دے دیجئے, ضرور دے دیجئے گا, دیکھیے ضرور دے دیجئے گا, ایسے محبت کے عنوانات سے مانگنا ان کو محبوب ہے, پسند ہے ان کو. اور بعض لوگوں کے وہ دعا قبول نہیں فرماتے, نہیں دیتے ان کو. فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنے عرصے سے رو رہا ہے, آپ سے فریاد کر رہا ہے, آپ کیوں نہیں دے دیتے, آپ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں. تو مفہوم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر دے دوں گا تو یہ ظالم بھاگ جائے گا, اس کا رونا, اس کا اڑنا, اس کا ٹھن ٹھن کر کے مانگنا مجھے محبوب ہے. ابھی دے دوں گا یہ, پھر حضرت فرماتے تھے ہمارے کبڈی مار یہ جائے ہو جا, پھر یہ نعمت لے کے ہم کو بھول جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے دور ہو, ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے پنجرے میں پھڑ پھڑاتا رہے, ہماری قید میں. تو یہ بات ہے, تو دعا سے بڑی ہماری کوتاہی ہے, بہت دوری ہے. ہم اس پہ کیوں نظر رکھیں کہ دیا یا نہ دیا. مانگو خوب امید سے, لیکن اگر نہ دیں تو تسلیم و ذر رضا سے رہو, نہ دیں تو کوئی بات نہیں, ہمارے لیے یہی اسی میں خیر ہے, اسی میں فائدہ ہے ہمارے لیے. ہم کیوں اپنے لیے پسند کریں یہ چیز وہ چیز, ہم وہ کیوں نہ پسند کریں جو ان کو پسند ہے, ہے نا. ہم تو اس میں خوش ہیں جو ان کو پسند ہیں, جو تیری خوشی وہی میری بھی خوشی ہے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. ہمارا تو کام یہ ہے کہ اپنے محبوب پاک سے راضی رہیں جیسے ہمیں وہ پالیں, خواجگی ان کی ہماری بندگی, جس طرح پالیں تو رہ ان پر فدا. بس دعا خوب مانگو, امید بھی خوب رکھو. لیکن یہ عجیب باتیں ہیں نا, یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں, امید بھی رکھ رہے ہیں, پھر نہیں مل رہا تو تسلیم بھی ہے کہ ٹھیک ہے مالک آپ اسی حال میں ہم رہیں گے. تو کتنا بڑا مقام ہے یہ. ہاں, کسی بزرگ نے بزرگ سے پوچھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت یہ اخلاص سے اونچا بھی کوئی مقام ہے؟ فرمایا ہاں, اخلاص سے اونچا مقام تسلیم و رضا کا ہے, تسلیم ہر حال میں راضی رہنا. تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے یہ دولت. تو بہرحال دعا کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے, اور یعنی نفع سے خالی ہے ہی نہیں دعا. کہ دنیا میں اگر اس کا ظہور نہ بھی ہوا تو آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے، ان دعاؤں کا بدلہ ضرور ملے گا۔ بڑے بڑے انعامات دیکھ کر بندہ حیران ہوگا کہ یا اللہ میں نے کون سا عمل ایسا کیا ہے، نہ میری تہجد ہے، نہ میرا اشراق ہے، نہ میری اوابین ہے، یہ کہاں سے اتنے بڑے بڑے انعامات کے پہاڑ آ گئے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ فلانی تو نے دعا مانگی تھی دنیا میں قبول نہیں کیا تھا، یہ ہے وہ، یہ تو نے۔ پھر وہ تمنا کرے گا حدیث پاک میں ہے کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ پھر دنیا میں اس کے فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، لہذا دعاؤں میں اگر جی نہ لگتا ہو تو جی لگانے کی کوشش کرو، جی لگانے کی کوشش کرو، لگانا ہمارے ذمے ہے۔ ہاں، اب حضرت فرماتے تھے کہ حضوری فرض نہیں ہے، احضار فرض ہے، کہ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں خدا تعالیٰ سے لو لگانے کی، اور دعا اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا۔ مانگنا ان سے، مانگنا، اپنی احتیاج ظاہر کرنا، اپنے فقر کے ہاتھوں کو پھیلائے رکھنا، اپنی جھولی پھیلائے رکھنا۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ ناز و نخرے جو کرے میں آشام، ساقی رکھتا ہے اسے تشنا کام، ساقی رکھتا ہے اسے تشنا کام، اور گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اسے مئے گلفام۔ تو دعا کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اپنے کو محتاج، ہم تو ہیں ہی رجسٹرڈ فقیر۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، تو ہم تو اے اللہ آپ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں، پھر ہم کہاں ہاتھ پھیلائیں، پھر ہم کیوں نہ ہاتھ پھیلائیں، جب ہم فقیر ہیں تو آپ دیجئے نا، ہم مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ دیجئے بس، آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ ارے بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا نعمت ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے وہ چیز نہیں بھی دی تو اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت دے دیتے ہیں۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں روز بروز نئی نئی نعمتیں، ارے آج یہ آ گیا، خوشی کی خبریں ملتی رہتی ہیں، نہیں نعمتیں ملتی رہتی ہیں کہ نہیں، کیا معلوم کون سی دعا کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس دعا کے بدلے میں دی ہے، ہم کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ کھٹی ٹافی مانگ رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، تو اس کو کوئی میٹھی چیز دے دیتے ہیں کہ چلو بھائی اس کو نقصان نہیں کرے گی، یہ دے دیتے ہیں، تو چیز تو مل گئی نا، بچہ خوش ہو گیا، تو ہم بھی نعمتوں پر خوش ہوں۔ معلوم نہیں کہ کون سی دعا کا یہ بدلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دے دیا، وہ نہ ہوا تو خدا تعالیٰ کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر دعا میں نفع ہی نفع ہے نا، پھر کچھ نہ ملا، آخرت میں اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو دعا کو ہم اپنا وظیفہ بنا لیں میرے دوست، وظیفہ، صبح شام ہر فرض نماز کے بعد۔ میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر جو پہلی نظر پڑی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، دعا قبول ہوتی ہے، جو پہلی نظر پر دعا مانگی جاتی ہے خانہ کعبہ میں، تو اس پہلی دفعہ دیکھتے وقت جو دعا کرے گا تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد بھی وہی موقع ہے، ہر فرض نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور جمعے کے دن تو سب کو معلوم ہی ہے، ہمارے بزرگوں کا بالکل اہتمام تھا اس پر کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان خاص قبولیت کی ساتھ ہوتی ہے، تو اس وقت دعا مانگیں۔ پھر دعا ویسے ہی نافع ہے، لیکن خاص قبولیت کے اوقات بھی بتلا دیے گئے ہیں۔ پورا جمعے کا دن مبارک ہے، پورے دن دعا قبولیت کی ساتھ کسی گھڑی بھی آ سکتی ہے۔ بعض کے نزدیک پورا جمعے کا جمعہ ایسا ہی ہوتا ہے، بعض کے نزدیک جو حدیث پاک میں ہے خاص موقع آتا ہے تو اس وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور بعض کے نزدیک جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ثابت بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے خادموں کو خاص تاکید فرماتے تھے کہ عصر سے مغرب کے درمیان ہم کو یاد دلا دینا، خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کا موقع ہے، یہ قبولیت کی ساعتیں ہیں۔ یہ تو بہرحال دعا سے جو ہے بہت زیادہ ہماری دوری ہے، بس جلدی سے اٹھے اور ادھر دعا مانگی، دل کہیں اور ہے اور ہاتھ پھیلے خدا کے دربار میں۔ ارے بھائی دنیا میں کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ کسی کبھی کمشنر سے کام پڑا ہو، یا کبھی کسی وزیر سے کام پڑا ہو، یا کسی آفیسر سے کام پڑا ہو، تو اس عرضی لے کر گئے ہوں، اپلیکیشن لے کے گئے ہوں، اور یوں اس کو دے دیا، دل کہیں اور ہے، پورے متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی طرف، کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بے توجہی سے جو ہے یہ ناراض ہو جائے, سائن نہ کرے اور توجہ نہ کرے. نہیں, پوری توجہ ہوتی ہے بھائی کہ نہیں اس کی طرف. جو بھی بڑا آدمی جس سے کام نکالنا ہوتا ہے پوری توجہ اس کے اوپر دیتے ہیں, تو احکم الحاکمین کی طرف پھر کتنی توجہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارا معمول کیسا ہوتا ہے دعاؤں کا, تو تھوڑا سا کوشش کریں, کوشش کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے, لگاؤ پیدا ہو جائے گا. پھر یہ کہ بار بار کوشش کرتے رہیں, بار بار کوشش کرتے رہنے سے خدا تعالیٰ کو بھی رحم آئے گا کہ یہ میرا بندہ وہ کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, پھر ہم چلو لاؤ اس کو دے ہی دیتے ہیں اپنا وہ خاص قرب اور وہ خاص تعلق, ہم اس کو دے ہی دیتے ہیں, اپنا بنا ہی لیتے ہیں. تو دعا جو ہے ایسی بہترین. پھر جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں تو بھائی ان کی تو دعا کا کیا کہنا. کہتے ہیں کہ از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بہ آشیریں دہاں. کیا عاشقوں کی تو مراد کیا ہوتی ہے اصل, ان کی مراد اصل مدعا پورے ہونے سے بھی زیادہ ان کو اس بات میں مزہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے اس شیریں سخن سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی, احکم الحاکمین سے تعلق اور شرف ہم کلامی نصیب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اور یہ جو مناجات مقبول ہے, ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے سب نے اس کا اہتمام کیا ہے. کیا ہے یہ؟ ایک تالیف ہے. تمام سنت دعاؤں کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دیا ہے اس کتاب میں. تو بس سنت کی دعائیں ہیں, قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں. اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اردو میں مانگ لیا کریں یہ دعائیں, اور ان دعاؤں کو اشعار میں بھی ڈھالا گیا ہے. بعض مناجات مقبول میں اردو اشعار ہیں, انہی دعاؤں کے ترجمہ اشعار کے اندر کیا گیا ہے, تو ان کو اس میں زیادہ مزہ بھی آتا ہے کہ چونکہ اس میں معنی ہے, معلوم ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں. لیکن ہمارے حضرت نے یہ سکھایا کہ بھائی عربی دعائیں تو ضرور ہی مانگ لیا کرو, چاہے بعد میں ترجمہ تو سیکھ لو اور چاہے اشعار میں بھی پڑھ لو, لیکن عربی میں جو سنت کے الفاظ کا نور ہے, سنت کا نور ہے, نور نبوت ہے ان الفاظ میں, کلام نبوت کا نور ہے, اس سے محرومی اچھی نہیں ہے. اس لیے عربی میں ضرور مانگ لیا کریں, اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن سمجھنے کا کیا مشکل ہے, تھوڑے دن ترجمہ اس کا ایک ایک دعا کا پڑھتے رہیں, انشاءاللہ مفہوم تو سمجھ میں آ ہی جائے گا. اور جس کو شوق ہو لفظ بلفظ ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے, سمجھ میں آ سکتا ہے نا. تو دعاؤں کا خوب اہتمام, اور اس میں خاص طور سے مناجات مقبول, اور اپنی دل سے جو دعا مانگے وہ بھی مانگے, دنیا بھی مانگے, آخرت بھی مانگے, ہے نا بھائی. تو یہ ہے. تو نگاہ کی حفاظت میں تمام گناہوں سے حفاظت. اس میں نے عرض کر دیا کہ حسد بہت جلدی ہو جاتا ہے, بدگمانیاں جلدی ہو جاتی ہیں, اور غیبت ہے. غیبتوں کا گناہ بھی جو ہے یہ پہاڑ بنا ہوا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے دل پر جبر کرنا. دل چاہتا ہے کہ ہم برا کہہ دیں, برا ہوا ہے برا کہہ دیں, تو لیکن یہیں پر اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے. تو یہ غیبت جو ہے کس قدر سنگین گناہ ہے, حرام ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو جو ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے, اور یہ وہ سنگین گناہ ہے جس کو حدیث پاک میں اشد من الزنا کہا گیا ہے. کہ اگر جس کی غیبت کر ڈالی اور اس کو معلوم ہو گیا, خبر ہو گئی, اور تو اس سے معافی مانگنا پھر لازم ہو جائے گا. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا, اس سے معافی نہیں مانگیں گے, تو اللہ کے ہاں بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو اشد الزنا کہا گیا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے. تو اس سے بھی خوب بچنا ہے. یہ سب زبان کا گناہ ہے, اور اسی طرح جھوٹ سے بچنا ہے, اچھے اخلاق کو اپنانا ہے. سنتوں میں خالی یہ دعائیں نہیں ہیں, خالی یہ افعال نہیں ہیں کہ دایاں پیر داخل کرنا, بایاں پیر والا نکالنا. سنتیں پوری کی پوری ایک مجموعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا, آپ کے اخلاق مبارک کا, آپ کے گفتار کا طریقہ, آپ کا کردار, آپ کی رفتار, آپ کا دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا, کیسے پیش آنا, آپ کے اخلاق تمام کے تمام اپنے اہل و عیال کے ساتھ, یہ سب سنتیں تو ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی نقل کیا ہے, سنت ہی تو ہے. تو ہر سنت کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کے لیے ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں تک کے ساتھ کیسا معاملہ کیا, کیسی کیسی تکالیف پہنچائیں, اور ہمیں ذرا سا آج یہاں کوئی بات کہہ دیتا ہے ہم تل میں لا جاتے ہیں اور آل فول پکنا شروع کر دیتے ہیں, بعض لوگ گالیاں بھی نکال دیتے ہیں, کوسنے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور اصلاح اخلاق کا مطالعہ جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے, اور بہشتی زیور میں اس کی تفصیل ہے. بہشتی زیور کے ساتویں حصے میں اصلاح اخلاق کا پورا باب ہے, اس کا مطالعہ کریں. بار بار مطالعہ کرتے رہنے سے انشاءاللہ اپنی کمزوریاں سامنے آتی رہیں گی, اور جب کمزوری سامنے آتی ہے تو ضرور انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سنتوں سے قریب ہوتی جائے گی. ہم صرف یہ نہ سیکھیں کہ مسواک کرنا سنت ہے, بڑی سنت ہے, ایک ایک سنت کروڑوں کم ہوتی ہے, لیکن بہت بڑی کمی اور بہت بڑا نقصان ہم مسلمانوں کے اندر آداب معاشرت کا ہے. معاشرت کی سنتیں ہمیں نہیں معلوم اور ان پر عمل بھی نہیں ہے, سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا باب ہے سنتوں کا, معاشرت کی سنتیں. اسی کو الحمدللہ ہم ہر روز شام میں جو ہے اس کا آداب المعاشرت کا تذکرہ کرتے ہیں, اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کی مہربانی سے مقبول بھی ہوا ہے اور لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں کہ صحابہ کے واقعات, صحابہ کی فداکاریاں اور عاشقانہ اور والہانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونا, ان سب سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ساتھ میں الحمدللہ ہم صبح کو جو بہشتی زیور پڑھ کر سنا رہے ہیں اس سے بہت سے مسائل ایسے سامنے آ رہے ہیں, شریعت کے احکامات سامنے آ رہے ہیں جو پہلے لوگوں کو خبر نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے ان کی عبادات میں نقص تھا. اور بعض نماز کے مسائل ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ان کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے نمازیں نہیں ہو رہی تھیں. تو اللہ کا شکر ہے اس سے بھی بہت فائدہ ہوا ہے, کیونکہ مسائل پر نجات کا دار و مدار ہے. محض فضائل پر ہم نہ ٹکے رہیں بلکہ مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے. تو یہ بہشتی زیور کا سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ مسائل کچھ سامنے بھی آ جائیں, اور مسائل کی اصل بنیادی مقصد ہے مسائل کی فکر پیدا ہو جائے کہ مسائل سیکھنے کی چیز ہے. اس سے ہماری عبادات میں جو ہے نقص دور ہوگا, کمال پیدا ہوگا اور قبولیت کے امکانات اور بڑھ جائیں گے, ہے نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پہ, مجھے بھی اور سب دوستوں کو اور گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مجموعہ ہے, احادیث کا انتخاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو النقي التقي لا اثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان. ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون شخص بہتر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مخموم دل کا اور سچا زبان کا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں, مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخموم دل وہ ہے جو پاک ہو, پرہیزگار ہو, کوئی گناہ اس پر نہ ہو, ظلم نہ کیا ہو, حد سے نہ گزرا ہوا ہو, اور کینہ اور حسد اس میں نہ ہو. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخموم القلب یعنی جس کا قلب سلیم ہو, جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. ترجمہ مگر وہ شخص جو اللہ تعالی کے پاس صاف اور پاک دل لے کر آیا. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خود عرب تھے,
عربی زبان اور فصاحت اور بلاغت شعر و شاعری میں کمال رکھتے تھے، مگر امی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق تعالی شانہ ایسے الفاظ بیان کراتے تھے کہ حضرات صحابہ سمجھنے سے قاصر ہوتے اور ان کے معانی دریافت کرنے پر مجبور ہوتے۔ یتیمے کے نا کرد قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ وہ یتیم امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی پورا قرآن ان پر اترا نہ تھا کہ اقرا بسم ربک نازل ہوتے ہی تمام سابقہ آسمانی صحیفے اور کتب خانے منسوخ قرار دے دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات محیر العقول لغتن و معنن کافی ہیں، سلیم العقول انسانوں کے لیے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قلب کی صفائی اور اصلاح نفس جو بزرگان دین کے یہاں اہتمام سے کی جاتی ہے، اس کی کس قدر اہمیت ہے اور آج کل اس سے کس قدر غفلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہم نے گزشتہ مجلس میں رکوع کی 8 سنتیں پڑھی تھیں، آج سجدے کی 12 سنتیں۔ اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ طریقہ مردوں کی نماز کے لیے ہے اور عورتوں کی نماز میں کچھ فرق ہے، جس کو ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کا رسالہ ہے خواتین کی نماز کا طریقہ، اس میں دیکھ لیا جائے۔ سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، یعنی جس ترتیب سے سجدے میں گئے تھے اب اس کے برعکس کر کے اٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ یہ سب 12 سنتیں سجدے کی ہیں۔ نشتیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 8 فصل، بعض واقعات زمانہ طفولیت میں۔ پہلی روایت، ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کی جنبش دینے سے ہلا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کی جنبش دینے سے ہلا کرتا تھا۔ دوسری روایت، بیہقی اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی تھیں کہ انہوں نے جب آپ کا دودھ چھڑایا ہے تو آپ نے دودھ چھڑانے کے ساتھ ہی سب سے اول جو کلام فرمایا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ جب آپ ذرا سیانے ہوئے تو باہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے مگر ان سے علیحدہ رہتے، یعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ تیسری روایت، ابن سعد اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو کہیں دور نہ جانے دیا کرتی، ایک بار ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مواشی کی طرف چلے گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا، کہنے لگی کہ اس گرمی میں ان کو لائی ہو۔ بہن نے کہا کہ اماں، میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگی، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، جب ٹھہر جاتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتا تھا اور جب یہ چلنے لگتے وہ بھی چلنے لگتا تھا، یہاں تک کہ اس موقع تک اسی طرح آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے، سب مسلمانوں کو نوازے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين عليه الصلاة والتسليم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے, اور اس کی کمی اور کوتاہیوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی نیک باتیں عرض کی ہیں اے اللہ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے گھر والوں کو, میرے بچے بچے کو عمل کی توفیق نصیب فرما, اور تمام حاضرین کو, غائبین کو, حاضرات و غائبات کو, تمام مسلمانوں کو یا اللہ سنتوں پر, شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی پسندیدہ باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور آپ کی ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ اس کی حسرت سے بھی ہماری حفاظت فرما. اس کی حسرت بھی بری ہے, اے اللہ اس کی حسرت بھی بری ہے, ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں برائیوں کی, گندگیوں کی, گناہوں کی حسرت بھی نہ رہے. اے اللہ ہماری طبیعتوں کو پاکیزہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری طبیعت کو پاکیزہ بنا دیجئے, نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دیجئے, گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما دیجئے, عقل سلیم ہم سب کو عطا فرما دیجئے, فہم سلیم ہم سب کو عطا فرما دیجئے, قلب سلیم ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے پورے طریقے سے, پوری ہمت کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے, اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرما دیجئے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو حسن خاتمہ مقدر فرما دیجئے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو حسن خاتمہ مقدر فرما دیجئے, جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیجئے. اے اللہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دیجئے, آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے کہ اب تو ہمیں ان کو سب کو اپنا بنانا ہی ہے. اے اللہ آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے, بس آپ ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ ہم آپ کے بن جائیں, آپ ہمارے ہو جائیں. اے اللہ اب تو ارادہ فرما ہی لیجئے, کب تک ہم آپ کو ناراض کریں گے, کب تک غفلتوں میں پڑے رہیں گے. اے اللہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, ہر وقت ہر قدم ہر لمحہ ہم آخرت کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری آخرت بنا دے, ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے, ایمان کامل عطا فرما دے. یا اللہ ایمان کامل عطا فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے دوستوں میں سی بازے بیمار ہیں, ان کے گھر والے بچے ہسپتالوں میں ہیں, اللہ سب کے سب کو اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. تمام مہلک بیماریوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, حادثات سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں خوب خوب برکت عطا فرما. اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما. اے اللہ ہم کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے گناہ ہیں سب کے سب کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاف فرما دے. اے اللہ چھوٹے گناہ ہوں, بڑے گناہ ہوں, اے اللہ جان کے کیے ہوں, انجانے میں کیے ہوں, اے اللہ چھپ کر کیے ہوں, علانیہ کیے ہوں, اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے, ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اور اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. اور اے اللہ یہ جتنی برائیوں کے آلے ہیں اے اللہ ان سے خوب بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ موبائل, ٹچ موبائل ایک عذاب سے کم نہیں ہے. اے اللہ بڑے بڑے اس میں پھسل رہے ہیں, ہم کیا چیز ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان آلوں میں جو گندگیاں ہیں اور نفس اس پہ کھینچا چلا جا رہا ہے, شیطان اس پہ کشش مار رہا ہے, لائٹیں مار رہا ہے, اے اللہ ہم اس میں پھنس رہے ہیں. اے اللہ لیکن اگر آپ ہماری مدد فرما دیں تو اے اللہ گناہوں کے کروڑ ہا جالوی ہم کو اے اللہ اس میں مبتلا نہیں کر سکتے، اے اللہ کروڑ ہا گناہوں کے جال بھی ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے، آپ ہمیں جلد فرما لیجئے، جو آپ کا کھینچا ہوا ہوگا، جو آپ کا جلد فرمایا ہوا ہوگا، لاکھوں کروڑوں شیطانی ایجنسیاں اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی، پوری کائنات کی طاقت مل کر بھی چاہے تو اے اللہ اس کو نہیں کھینچ سکتی، اے اللہ صرف آپ کے ارادے کی دیر ہے، اے اللہ آپ اپنا ارادہ فرما لیجئے کہ اب تو ہمیں ان کو اپنا بنانا ہی ہے، بس اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ بنا لیجئے نا، اے اللہ ہم آپ ہی کے تو ہیں، لیکن آپ ہم آپ سے انحراف کیے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں شیطانی جالوں کے چکر میں، ہماری عقلیں خراب ہو گئی ہیں، قلب ہمارے ٹیڑے ہو گئے ہیں، اے اللہ آپ کا ایک ارادہ ہماری تمام کی تمام درستگی کے لیے کافی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ اپنے فضل سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور اپنے خزانوں سے جو نہیں مانگا بے بہا عطا فرما دیجئے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در وے بہا دیے ہیں، اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اے اللہ صرف آپ ارادہ فرما لیجئے اور تمام خیر کے خزانے ہم پر کھول دیجئے، اے اللہ خیر کے خزانوں کے دروازے ہم پر کھول دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے، دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اے مالک ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے، آپ ہی اپنے فضل سے ہم کو خوش فرما دیجئے، اور ہم سے بلا استحقاق خوش ہو جائیے، اے اللہ بلا استحقاق خوش ہو جائیے، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے، درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے، میرے مرشدین کو اے اللہ ان کی قبور مبارک پر نور کی بارش فرما دیجئے، زمین تا آسمان نور کی بارش فرما دیجئے، اور میرے مرشد قطب زما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، کروڑوں جان کروڑوں حیات عطا فرما دیجئے، عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما دیجئے، حضرت والا دامت برکاتہم کے اہل دولت قدہ کو اور تمام احباب اور خدام کو بھی اے اللہ خوب خوب عمر میں برکت اور خوب صحت اور خوب روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اور ہماری جامعوں کو اے اللہ خوب خوب ترقیات سے نوازیے، اور تمام خزانوں کے اللہ منہ کھول دیجئے، اتنا برسا دیجئے کہ ہمارے حضرت کو تلاش کرنا پڑے کہ کہاں خرچ کرنا ہو، کہاں خرچ کریں، اتنا مال آ جائے، اے اللہ غیب سے خزانے کھول دیجئے اور ہمیں بھی اس میں استعمال فرما دیجئے، ربنا تقبل منا، اور جو جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی نیک حاجت ہو مقصد ہو، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.